قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تمسک ہمیں نصیب فرمایا ہے. شب جمعہ ہے اور یہ شب برکتوں کی, رحمتوں, مغفرتوں کی شب ہوتی ہے. شب جمعہ کے موقع پر خدا کے حضور استغاثہ کے لیے, ان عزیزوں کی آزادی اور رہائی کے لیے, تمام خدا متعال کی برکتوں کے حصول کے لیے, وقت کے امام کے نظر اللطف ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. چند انتہائی اہم لمحات ہیں ہمارے پاس اور ظاہر ہے کہ بہت محدود وقت ہے, تھوڑا سا ماحول بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ کنسنٹریشن شاید نہ ہو پائے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ کے سامنے مختصر وقت میں عرض کریں, اور ان میں سے کچھ کا تعلق اس شب سے ہے, اس ماحول سے ہے, کچھ کا تعلق اس ہدف سے ہے جس کی خاطر یہاں بیٹھے ہیں, اور کچھ کا تعلق اس پورے عالمی پس منظر سے جس کے اندر میں اور آپ اس کام کو انجام ہوتا دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہاں ظاہر ہے کہ اتنے مختلف افکار خیالات کے لوگ موجود ہیں اور ان سب کے درمیان ایک نظم قائم کرنا یہاں پر بہت سخت کام ہے, لیکن جو بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اگر ممکن ہے تو اپنی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہو جائیں, کسی طریقے سے بیٹھنے کی کوشش کر لیں, اور جو دوست ہمارے ماتمداری میں مشغول ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسی مقصد سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں, اگر ممکن ہے چند منٹس کا وقفہ کر سکیں تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ سب مل کر ماتمداری کر سکیں, وقفہ کر لیں, اور اگر وہ وقفہ نہ کر سکیں تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ چند نکات پہ توجہ فرمائیے گا. پروردگار انشاءاللہ آپ کی, ہماری اور سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. ایک بار پھر تمام توجہات کے حصول کے لیے, معنویات کے حصول کے لیے, برکتوں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. حضرت محترم, شروع صرف اس نقطے سے کروں گا کہ جب ہم دنیا میں کسی کام کو انجام دینے لگتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی سبب ہوتا ہے, کوئی عامل ہوتا ہے, کسی کام کو بغیر سبب کے آپ انجام نہیں دے سکتے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس قانون کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ کوئی کام انجام دینا چاہتے ہیں اور اس کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا. سورہ انفال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, خدا تعالیٰ کا قانون ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. خدا تعالیٰ نے کام کو انجام دینے کے لیے دو بنیادی عوامل پر اشارہ فرمایا, دو عوامل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اگر قرآن کریم میں دو بیان کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک کے اوپر کام انجام نہیں پائے گا, ان دونوں کا ہونا ضروری ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پہ زیادہ اصرار کریں اور ایک پہ کم اصرار کریں. خدا تعالیٰ نے اگر دو کو بیان کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. فرمایا اذا لقیتم فئتن, جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں پہنچو دو کاموں کو انجام دو. نمبر ایک, فثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ, ثابت قدم ہو جاؤ, استقامت دکھاؤ. دوسرا عامل, واذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. ہم اس میں دو عوامل دیکھ رہے ہیں, ایک عامل ہے جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق مادیات اور ظواہر سے, ظاہر میں آپ ثابت قدم نظر آئے, اور ثابت قدم نظر آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, تو اس کے اندر ایک سادہ سا جملہ ہے اور اس کا تعلق کسی اسٹریٹجی سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی بہت بڑی فلسفی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ایک سادہ سے انسان کی ذہنیت سے, اور وہ ہے کنسسٹنسی. مسلسل کسی کام کو انجام دینا. آپ دنیا کے کسی بھی بڑے کام کو مسلسل انجام دیتے رہیں گے تو اس کے انجام پانے کا جو چانس ہوگا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور آپ کسی بھی کام کو ایک دفعہ دو دفعہ انجام دے کے چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہے یہ کام انجام نہیں پائے گا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ, استقامت دکھاؤ. اب استقامت دکھانے کے اندر دو اور پہلو بھی نکالے جا سکتے ہیں مختصر کرتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب خدا کہتا ہے ثابت قدم ہو جاؤ, اس کا مطلب ہے وہ ہمارے اندر سستی نہیں دیکھنا چاہتا, وہ ہمارے اندر اضطراب نہیں دیکھنا چاہتا, وہ ہمارے اندر یقین دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ کوئی ثابت قدم کیسے ہوگا؟ اگر ایک آدمی کسی کام کو انجام دے اور وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاف ہارٹیڈلی انجام دے, چاہتا ہے کہ کرے اور نہیں بھی چاہتا کہ کرے, یہ ثابت قدم ہونا نہیں ہے. ثابت قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ ایک کام کے اندر مصمم ہوتا ہے, اپنے کام کا ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد میدان عمل کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ وہ نتائج سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے, میں نے اس کام کو انجام دینا ہے, اس کو ہر صورت میں انجام دوں گا, چاہے نتیجہ مجھے ملے چاہے مجھے نتیجہ نہ ملے. اس میں ایک ایڈیشن اور کروں گا اس پوائنٹ کے اندر, وہ مولا امیر المومنین کی وصیت سے کروں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. مولانا نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نظم عمل کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کاموں کو منظم کرو. اذان محترم, لب لباب کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ آپ کا کامیاب ہو جائے, میں اس کو ایک پروجیکٹ کہوں گا, میں اس کو ایک پروجیکٹ اس لحاظ سے کہوں گا کہ آپ کا ایک ہدف ہے, آپ کا ایک مقصد ہے, آپ نے اس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک کام کو شروع کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ کام کریں, آپ کے پاس ثابت قدم ہونا نظم و ضبط کے ساتھ ہے. اگر یہ حاصل ہو گیا, سمجھ لیجیے 50% کام ہو گیا. دو پوائنٹس یہاں پر ہو جائیں گے جس کو ہم میٹیریل کہہ پائیں گے. نمبر ایک, آپ ثابت قدم نظر آئیں, نمبر دو, آپ نظم و ضبط کے ساتھ نظر آئیں. میرا کوئی زیادہ حق نہیں ہے کہ میں اس اجتماع کے بارے میں کچھ زیادہ تبصرے کروں, میں اپنا حق نہیں دیکھتا یہاں پر, لیکن صرف بیان کرنے کی خاطر, چونکہ ہمیں 25 منٹ دیے گئے ہیں اور اس 25 منٹ کی ایلوکیشن کے اندر اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا, تو میں آپ سے کہوں گا کہ اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اپنے ثبات قدم کو کیسے ثابت کریں گے, آپ اپنے نظم و ضبط کو کیسے ثابت کریں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ 15 منٹ یہاں پہ گزار لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کیا کیا جا سکتا تھا کہ ہم اس عامل کو یہاں پہ ایجاد کر لیتے. میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا, دوسرے والے کے اوپر فوراً آتے ہیں. فثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ, واذکروا اللہ کثیراً, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ دوسرا عامل کیا عامل ہے؟ یہ دوسرا عامل معنوی عامل ہے. اس کے اندر اس کو ہم لوگ کہیں گے مادیات سے ہٹ کر ایک عامل. یہ عامل ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا بیان کرنا چاہے گا, اس میدان کے اندر کیسے اس عامل سے فائدہ اٹھائیں گے, ایک دو منٹس میں اس کو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بھی ہم کسی مانوی عامل کی بات کرتے ہیں کسی کام کے پیچھے, سب سے اہم مانوی عامل, سب سے اہم, میرا خیال میں اس سے زیادہ تکرار نہیں کر پاؤں گا, سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خلوص کا ہونا. اگر لوگوں کے اندر خلوص ہے, آدھی معنویت حاصل ہو گئی, اور اگر خلوص نہیں ہے, اس کا مطلب ہے سمجھ لیں آدھی سے زیادہ معنویت جا چکی ہے, پھر معنویت کا ذکر نہیں ہو سکتا. یہ شب جمعہ ہے, ہم لوگ جانتے ہیں خدا متعال شب جمعہ میں برکتیں نازل فرماتا ہے. کس کے لیے نازل کرتا ہے؟ یہ 7 ارب انسان ہیں جو شب جمعہ سے گزر رہے ہیں, سب کے اوپر شب جمعہ کی برکتیں مساوی نازل ہو رہی ہیں کیا؟ نہیں. سارے مسلمانوں پہ مساوی نازل ہوں گی؟ نہیں. حتیٰ سارے اہل بیت کے ماننے والوں پہ مساوی نازل ہوں گی؟ نہیں. کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ پہلی چیز, آیا ہم نے اپنے دلوں کو تیار کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی. دلوں کو تیار کریں تو کیا کریں؟ اگر اس مجمع کے حوالے سے عرض کروں تو میں اپنے جیسوں کے لیے عرض کروں گا, سب سے پہلی بات مجھے دیکھنی پڑے گی یہاں آنے پر جو میرا بنیادی ترین مقصد ہے جو معنویت لا سکے, وہ کیا خدا ہے یا نہیں. آیا میں دین کی خاطر آیا ہوں؟ دنیا کی خاطر آیا ہوں؟ اپنی خاطر آیا ہوں؟ کسی اور کی خاطر آیا ہوں؟ کس کی خاطر آیا ہوں؟ اگر میں اور آپ اس کو تضمین کر دیں کہ ہم میں سے اگر میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں, وقت انتہائی کم ہے, اگر میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر ہم میں سے 20% بھی مخلص ہوئے خدا کی برکتیں نازل ہوں گی. 20% بھی مخلص ہوئے خدا کی برکتیں نازل ہوں گی. کیوں؟ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ 100% مخلص نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا ہے ایسا. اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے, فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت, اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا. تو اعزان محترم, اس مجمع کے حوالے سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے, اور تھوڑا سا اس کی کامیابی کو بھی آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا بہت مختصر, آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی. ایک ثابت قدم ہونا, ثابت قدم ہونے کے لیے میں نے دو عوامل آپ کی خدمت میں عرض کیے, ایک تو کنسسٹنسی اور دوسرا نظم و ضبط. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ ثابت قدم ہو گئے. اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات معنوی عامل تھا, اور معنوی عامل میں جو پہلی چیز آپ کو درکار ہوگی وہ خلوص درکار ہوگی. اچھا, اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس اجتماع میں شرکت کے دوران مخلص تھا یا نہیں تھا, تو میں اس کا ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. دیکھیے, آپ جتنی دیر یہاں پہ تھے آپ کے دل میں جو جذبات گزر رہے تھے اس میں مثبت کتنے تھے, منفی کتنے تھے, خدا کی طرف کتنے تھے, غیر خدا کی طرف کتنے تھے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس معاشرے کی مانوی طاقت کتنی ہے. ہم سب کو خدا تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے جیسے یونٹس کے اندر بانٹا ہوا ہے. ایک گھر ہے, ایک گلی کے اندر 10 میں سے ایک گھر ہے, اس کی مانویت زیادہ ہے. 9 گھروں کی غیر مانویت اس کو متاثر نہیں کر پائے گی اگر وہ گھر مانویت میں ہو. اسی طرح ہم سب ہیں. یہ اجتماع کراچی کے ایک محلے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کراچی کی گمراہی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی اگر اس کی مانویت مضبوط ہو. اور مانویت کیسے مضبوط ہوگی؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہاں تشریف لائیں, خدا کو سوچیں, دین خدا کو سوچیں, اس خدا کے اثر کو سوچیں. ہم اور آپ جانتے ہیں, ہم لوگ جتنا بھی کچھ کر لیں گے سیاسی اعتبار سے کر لیں گے, ہم لوگ جتنا بھی کچھ کر لیں گے مادی اعتبار سے کریں گے, لیکن خدا کی جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ مادیات سے نازل نہیں ہوتی, وہ معنویات سے نازل ہوتی ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے سے ایک گروہ نے بہت بڑے گروہ کے اوپر قبضہ حاصل کر لیا بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے. تو اس خدائی عامل کو جب تک ہم انوالو نہیں کریں گے ہماری کامیابی پوری نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ. پروردگار عالم دونوں میں آپ کی اور ہماری نصرت فرمائے, اور خاص کر یہ اہل خاندان, ان اسرا کے خاندان جو یہاں پہ تشریف فرمائے, پروردگار ان کی معنویات کے اندر اور ان کے ارادوں کے اندر مزید استحکام و ترقی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں فوراً منتقل ہوں گا اس ماحول کے اوپر, عالمی ماحول کے اوپر جس کے اندر میں اور آپ یہ سب ہوتا دیکھ رہا ہوں. اور مجھے معلوم ہے اگر میں کہیں اور بھی کروں گا تو میں پن ڈراپ سائلنس چاہوں گا, لیکن یہاں پن ڈراپ سائلنس نہیں ہو پائے گا, کسی صورت میں نہیں ہو پائے گا. تو آپ کو اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا اور زیادہ کنسنٹریٹ کرنا پڑ جائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر ہم اس کو دو تین لیولز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. مثلا فرض فرمائیے ہمارے کراچی میں شہید سبط جعفر صاحب شہید ہوئے. جب وہ شہید ہوئے تو کوئی ممکن ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ کراچی کے اندر کوئی گروہ ہوگا جس نے سبط جعفر صاحب کو شہید کر دیا ہو. ایک لیول ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ نہیں یہ کراچی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی تشیعوں کا معاملہ تھا, پورے پاکستان کی تشیع کی سطح کے اوپر اس وقت کوئی سازش ہو رہی تھی جس کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے سرکردہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا جا رہا تھا, اس کے تحت شہید سبط جعفر شہید کر دیے. اور ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ معاملہ صرف ایک شہر اور ایک ملک کا نہیں تھا, یہ ایک اور معاملہ ہے, عالمی سطح کے اوپر کوئی معاملہ ہے. تو اس میں بعض اوقات ہم لوگ تخیلات میں چلے جاتے ہیں, جو چیز لوکل ہوتی ہے اس کو انٹرنیشنل بنا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل چیز ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم لوکل بنا دیتے ہیں. اب صرف تیزی سے اس وقت جو ماحول دنیا کے اندر ہے, یہ ماحول کیا ہے جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہم سب جانتے ہیں یہ جو دور جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں 2019, میرا اپنے خیال میں کہوں گا یہ ہم لوگ بہت بڑے ایک ٹرننگ پوائنٹ سے گزر رہے ہیں. میں اگر تھوڑا سا اس تاریخی اس معلومات کو استعمال کروں جو میرے پاس طالب علمی کے دور سے موجود ہے، تو میں آپ کی خدمت میں آسانی سے عرض کروں گا، کہیں کہیں بھی بیٹھ کے ثابت کر دوں گا، کئی سو سال میں ایسا پوائنٹ نہیں آیا ہوگا جس سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں. اور یہ جو آپ شدت دیکھ رہے ہیں ہر طرف، ہر طرف، یمن کے اندر، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، اور پتہ نہیں مختلف جگہوں کے اوپر، سعودی عرب کے اندر اور بحرین کے اندر، یہ کوئی چیز نارمل نہیں ہے. ان میں سے کوئی چیز روزانہ کی ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. کیا بحرین میں ہر روز یہ ہوتا تھا؟ کیا یمن میں ہر روز یہ ہو رہا تھا؟ میں اور آپ جب سے پیدا ہوئے تھے ہم نے یمن کی صورتحال کو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. کیوں ایسا ہو گیا؟ بحرین کو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، کیوں ایسا ہو گیا؟ تو ہم سب جانتے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. اور جو کچھ عالمی سطح کے اوپر ہو رہا ہے، کیا پاکستان کوئی ایسا جزیرہ ہے جو دنیا سے کنیکٹڈ نہیں ہے؟ ہم اس خطرناک ترین دنیا کے خطے کے بالکل نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ہمسائیگی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی ایک معنی میں کہوں گا، ابھی تو شروع ہوا ہے، یہ ابھی شروع ہوا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہماری اور آپ کی جنگ، ہماری اور آپ کا مقابلہ جس کسی سے بھی ہے، وہ چند ناموں کے بعد ختم ہو جائے گا. نہیں ختم ہوگا، یہ چلے گا. یعنی اگر واقعی طور پر اگر آپ بیان کو سنیں اور میں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو کل کا رہبر معظم کا بیان ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب اس فارمیشن میں آ جاؤ جو جنگ کی فارمیشن ہوتی ہے. وہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں وہ ملک پرامن ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے. وہاں پہ کون آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اس ملک کو؟ لیکن وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں جنگی فارمیشن کے اندر آ جانا چاہیے، اب ہم ان حالات سے گزرنے والے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو اگر بہت مختصر کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو بہرحال شیطان کا نظام تھا، اس شیطان کے نظام نے ایک بہت بڑا سسٹم ڈیولپ کیا تھا. اس سسٹم کو 40 سال سے ایک اسلامی نظام چیلنج کر رہا تھا. 40 سال انہوں نے جدوجہد کی، کفر کے نظام نے، شیطانی نظام نے طاقت دکھائی کسی طریقے سے اس کو ختم کرنے، کامیاب نہیں ہوئے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، ایک کے بعد ایک ملکوں کو فتح کیا، ایک کے بعد ایک محاذوں کو فتح کیا، ایک کے بعد ایک کفر کو شکست دی ہے. چاہے وہ ایران کے اندر تھا، چاہے وہ عراق کے اندر تھا، چاہے وہ لبنان کے اندر تھے، چاہے وہ فلسطین کے اندر تھے، اس کے بعد خود سعودی عرب کے اندر اور بحرین کے اندر اور یمن کے اندر، ہر محاذ کے اوپر کفر کو شکست دی ہے. جب اتنا کچھ ہو گیا تو کفر نے اندازہ لگایا کہ اگر یوں ہی معاملہ چلتا رہا تو دنیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، دنیا حق کے پاس آنے والی ہے. ان کو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ اس کو بہت سادہ سا مظاہرہ ہی دیکھیں، 40 سال پہلے اور 40 سال بعد کی دنیا کا مقابلہ کیجیے. میں اپنی عمر کے کم از کم 40 سال پہلے کو تھوڑا بہت یاد کر سکتا ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ کتابوں کے ذریعے، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سب یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. 40 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے؟ حق و باطل کے مارکے میں کہاں تھا حق کے لشکر؟ اب الحمدللہ دیکھیے، تو آپ دنیا کو کسی اور جگہ کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اب یہ یمن جیسا ملک، کوئی چانس تھا کہ یہ سعودی عرب جیسے ملک اور جس کے پیچھے پورا کفر کا نظام، اس کی طاقت کو مقاومت دکھائیں گے؟ انہوں نے مقاومت دکھائی، 3rd سال داخل ہو رہا ہے، ابھی تک سعودی عرب کی ظالم و جابر نظام اور حکومت کچھ نہیں کر سکی یمن کے اندر. یہ ہم لوگ چند سال پہلے نہیں سوچ سکتے تھے، یہ الحمدللہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اس بیچ میں میں اور آپ بھی ہیں، اس پورے بین الاقوامی نظام کے اندر میں اور آپ بھی ہیں. اب جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ بین الاقوامی نظام، کفر کا نظام، پوری طاقت کے ساتھ حق کے نظام سے آخری معرکے کے لیے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اکنامکس اور انٹرنیشنل اکانومی کی کچھ حالات کو یہاں پر ایڈ کرو، لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے، آج کے دن سے جو دن گزر گیا 2 مئی، آخری دن تھا جب ایران کا تیل دنیا میں بکے گا، اور اس کے بعد ایران کا تیل دنیا میں نہیں بکے گا. یہ اتنا ڈیسپریٹ اسٹیپ انہوں نے کیوں اٹھایا؟ ان کو پتا ہے ان کی اکانومی ایران کے سینکشن کو برداشت نہیں کر سکتی. گلوبل اکانومی کسی صورت میں ایران کے آئل کو باہر نکلنا برداشت نہیں کر پائے گی، یہاں پہ کیوس ہوگا. ان کو پتا ہے کہ ایرانی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایک آئل ٹینکر کو ڈبو دیں گے، پوری دنیا کا تقریباً 1/4 آئل کم از کم وہیں پہ بلاک ہو جائے گا، دنیا جنگ کی طرف جائے گی. یہ سب کچھ ہمارے سائڈ میں ہو رہا ہے. آج 2 مئی کا دن گزر گیا، جو آج آخری دن تھا اس ویویئر کا جو انہوں نے مختلف کنٹریز کو دیا تھا. اب کل سے اصلی مارکا شروع ہوگا. تو اب ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم لوگ کس میدان کے اندر کھڑے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایشو ایک شہر کی سطح کا ہے، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید ایشو ایک ملک کی سطح کا ہے. نہیں، معاملہ ملک اور شہر کا نہیں ہے، معاملہ بہت بڑی سطح کا ہے، اور آج کا اور ایک حکومت کا معاملہ بھی نہیں ہے. یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دنیا کی تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے. آج اس وقت اگر یہ امریکی نظام اور یہ کفر کا نظام نہ ہوتا اتنی مجبوری کے عالم میں، تو یہ اس طرح سے سامنے نہیں آنا تھا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی صدارت ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جس کی ذہنی توازن کے اوپر لوگوں کو شک ہے، یہ کیوں لائیں اس جیسے کو؟ یہ اس خاطر لے کر آئیں کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں چل سکتا تھا، اس سے جو کام ہونے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو عزیزان محترم، یہ نظام ہے جس کے اندر میں اور آپ ہیں. اب کچھ عرصے کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ سکے، یعنی اپنے آپ کو ہم یہ سوچیں کہ ہم قبول کرنے کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اسے قبول کرتے جائیں، تو پھر میں کہوں گا کہ یقیناً سال دو سال کے اندر کوئی اتنی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی جس کو ہم نے اب تک نہیں سوچا تھا، یقیناً ایسا ہونے والا. اور ہمارے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ایک مشکل ہے، وہ ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. اور نیچرلی جو ابھی تک پاکستان نے دکھایا وہی کہ پاکستان اس ظالمانہ نظام کا ساتھ دینا چاہتا ہے جو بدقسمتی سے جس کی شکست ہمیں یمن میں نظر آ چکی ہے، یعنی سعودی عرب کا نظام. بدقسمتی سے ہمارا ملک ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا، کم از کم ظاہر میں اظہار نہیں کر پا رہا کہ سعودی عرب وہ گھوڑا نہیں ہے جس کے اوپر شرط لگائی جا سکے، یہ ہارا ہوا گھوڑا ہے. یہ بھی جانتے ہیں، مجھے یقین ہے اگر کوئی یہ مجھ سے پوچھے کہ کیا آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف دیکھتے ہیں، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہرگز بیوقوف نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. اگر یہ بہت ہوشیار لوگوں کے اوپر مشتمل ہے تو مجھے یقین ہے کہ ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب بچنے والا نظام نہیں ہے، یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ نظام کولیپس کرے گا. صرف ایک مشکل ہے، شاید اتنی جرأت نہیں کر پا رہے کہ پرانے نظام سے اپنے تعلقات کو ختم کریں اور نئی حقیقت کو قبول کریں، شاید یہ یقین ان کے اندر نہیں ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ اس جرم میں یہ اکیلے نہیں ہیں، پوری شاید دنیا کی بڑی بڑی ہستیاں اور طاقتیں ہیں جو اس جرم کے اندر شریک ہیں، یعنی ان کو یقین نہیں آ پا رہا کہ کفر کا نظام کولیپس کرنے والا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے. اب یہ جو ہم لوگوں کا ایشو ہے جس کی خاطر آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح کی آزادی کا معاملہ، اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آیا پاکستان جو دنیا بھر کے اندر ایک ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک میں آگے کی سطح کا بڑھاوا ملک اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے، کیا وہ اس طرح کی گمشدگیوں کو متحمل کر سکتا ہے؟ کیا یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ یعنی مثلا ہم دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ سعودی عرب کی مثال دیکھیے، سعودی عرب دنیا کو یہ مثال دینا چاہتا ہے کہ آئیے اور آپ سعودی عرب کے اندر انویسٹ کریں، اور وہاں پر ایک جرنلسٹ کو ایمبیسی کے اندر بلا کر قتل کر دیا جاتا ہے. کیا دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کرے گا. اور وہ جو کانفرنس انہوں نے اس کے بعد کی، وہ کانفرنس کولیپس کر گئی، وہ ناکام ہو گئی. سیم کیس پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کو سمجھنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی ہو، پاکستان کے اندر اکانومی گرو کرے، پاکستان کے اندر دنیا سے آ کر لوگ انویسٹمنٹ کریں، تو آپ کو کم از کم ایک چیز کو خیال کرنا پڑے گا، اور وہ ملک کا لا اینڈ آرڈر ہے، ملک کے لا اینڈ آرڈر کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ خود اپنے ہی عدالتی نظام کے اوپر یقین نہیں کر رہی ہے، ورنہ اگر وہ اپنے اگر ہمارا ملک ہمارے اپنے عدالتی نظام کے اوپر یقین کرے، تو کیا اس کو لوگوں کو عدالت میں لانا چاہیے یا عدالتوں کے پیچھے کہیں اور رکھنا چاہیے؟ اگر ہمارا ملک اپنے عدالتی نظام کو قبول کرتا ہے اور اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، تو مجرم کو سزا دینے کے لیے عدالت میں بھیجنا چاہیے اسے، وہ کیوں عدالت سے باہر کہیں اور لے کے جا رہا ہے؟ یہاں پہ صرف دو کیسز ہو سکتے ہیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ کو عدالت کی طاقت پہ یقین نہیں ہے، یا جو کوئی بھی یہ حرکت کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ عدالتی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اس کا کام غلط کام ہے، جن کو پکڑا جا رہا ہے وہ مجرم نہیں ہے، یہ تو پھر ان کو یہ بات پتا ہے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جانتے ہوں کہ جب لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے آئیں گے تو یہ جواب نہیں دے پائیں گے. یہ تین چار ممکنہ حالات ہیں، تینوں حالات پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ یقیناً اپنے رویے کو تبدیل کرے گی، میں گارنٹی سے سمجھتا ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے لیے، اسٹیبلشمنٹ یقیناً اپنے رویے کو تبدیل کرے گی، لیکن صرف ایک مشکل کے ساتھ. یہ اپنے رویے کو تبدیل کرنے سے پہلے پاکستان کو ایک ایسی مشکل میں ڈال کے جا رہے ہیں جس طرح ضیاءالحق کے زمانے کے اندر پاکستان ایک ایسی مشکل کے اندر گیا تھا کہ 30 سال لگ گئے تھے ہمیں باہر نکلنے میں، اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم پھر ایک مصیبت کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنے اعزہ اقربا کے لیے اور اہل بیت کے چاہنے والوں چاہنے والے اپنے اسرا کے آزادی کے مطالبے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر آپ حقیقت میں دیکھیں ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں لیکن ہم پاکستان کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہوا تو پاکستان میں کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر ہر آدمی ایک اغوا ہوگا اور اس کے بعد غائب کر دیا جائے گا اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیا اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس ملک کو کوئی ترقی یافتہ ملک ہے؟ اس ملک میں کون اعتماد کرے گا اس طرح کی حالتیں ہوتی رہے؟ تو میرا اپنے خیال ہے پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ یہ جو شیعہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اپنا ایک ذاتی مطالبہ لے کر نہیں آئے، یہ ملک کی بہتری کے لیے ایک مطالبہ لے کر آئے اور ملک کی بہتری کے اندر ہے کہ جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے تاکہ ملک کی ایک امیج ایک اچھی امیج کے طور کے اوپر ظاہر ہو. ایک پوائنٹ اور میں اضافہ کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک ہماری کمزوری ہے، جب اتنی باتیں کہہ ہی لی ہیں دشمن کے لیے بھی تو ایک اپنے بات میں اپنے بارے میں بھی کہہ، ایک ہماری بھی کمزوری ہے. اور ہماری کمزوری کیا ہے؟ وہی جو عوامل ثبات قدم کا سبب بنتے ہیں وہی ہم میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے ہمارے اندر؟ ہمارے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے اندر. کیا مطلب؟ یعنی مثلا ہم ایک کام کو لے کے چلتے ہیں اور میں کبھی کبھی مذاق میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ 80% کی قوم ہیں، 80% کی قوم، جبکہ ہم آبادی کے حساب سے 20% ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہم لوگ 80% کی قوم ہیں. کیا مطلب؟ ہم ایک پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں، 80% پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہیں پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ نتائج اتنی جلدی نہیں ملے جتنی جلدی ہم چاہتے تھے. یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، ہم لوگ 80% کی قوم بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ کہیں گے کہاں ایسا ہوا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کو تیار ہوں. دسیوں گروہ پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والوں میں ایسے ملیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. ابھی تک ایک یونیورسٹی بنی؟ کیوں نہیں بنی ہے؟ یہاں تک ہوا ہے کہ بلڈنگ بن گئی، بلڈنگ کا فرنیچر آ گیا، فیکلٹیز طے ہو گئی، لیکن یونیورسٹی نہیں بنی. اس کو میں کہتا ہوں 80% کے لوگ ہیں، ہم لوگ 80% کے بنتے جا رہے ہیں. اگر ہمیں اس امیج کو توڑنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کنسسٹنسی چاہیے، مسلسل کام انجام دینا. تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک دفعہ ہوگا معاملہ ختم ہو جائے گا. میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک سیناریو رکھتا ہوں. آپ نے یہاں پہ دھرنا دیا، سارے مطالبات آپ کے مان لیے گئے، سب بچے واپس آ گئے، سب مرد جوان سب واپس آ گئے، اور 6 مہینے بعد پھر اٹھنا شروع ہو گیا. کیا کریں گے پھر؟ ہمیں خود اپنے ذہن سے سوچنا پڑے گا کہ ہمارا منصوبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دفعہ روڈ کے اوپر جمع ہوں، مطالبات منوائیں اور چلے جائیں. ہم یہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں مضبوط اداروں کی صورت میں آنا پڑے گا. ایک مشہور جملہ ہے، میں آپ کا وقت کافی لے چکا لیکن ایک مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ غریب ہیں جو سستا کپڑا نہیں خرید سکتے. ہم وہ غریب ہیں جو سستا کپڑا نہیں خرید سکتے. کیوں؟ غریب آدمی کپڑا ایک دفعہ خریدتا ہے کافی لمبی مدت کے لیے. تو غریب کو کون سا کپڑا خریدنا چاہیے، سستا یا مہنگا؟ مہنگا. چونکہ غریب ہے لہذا اس کو چاہیے مہنگا کپڑا خریدے، سستا کپڑا نہ خریدے. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ وہ قوم ہیں جو ہر روز روڈ پہ آنا چاہتے ہیں یا آپ وہ قوم بنیں گے جو ایک دفعہ آئیں اور معاملے کو آخر تک لے کے چلیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بات ہو گئی کہ ہمارے اندر کنسسٹنسی ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی ثبات قدم سے، وہ نظم کا معاملہ تھا. اب اگر میں ثابت کرنا چاہوں کہ ہم منظم نہیں ہیں تو مجھے اتنا ہی کرنا ہوگا کہ میں خاموش ہو جاؤں اور آپ کو نظر آ جائے گا. یہ ہماری مشکل ہے. اگر ہم کسی جگہ کے اوپر روڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو ہم منظر عام میں ہوتے ہیں. ویسے تو آج کل دنیا میں کوئی اپنے گھر کے اندر میں بیٹھ کر بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا. لیکن اگر آپ روڈ پر آ گئے، اب آپ منظر عام پر آ گئے، اور منظر عام پر آنے کے بعد اگر یہ کسی کو نظر آئے کہ یہ منظم نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اپنا ضعف، اپنی کمزوری دوسرے کو دکھا رہے ہیں. اور یہ ہماری کمزوری بن گئی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اسی کمزوری کے اندر علاج ڈھونڈنے پڑیں گے. اسی کمزوری میں. تو وہ جو ہمارے دوست احباب ہمیشہ ہم سے کہتے رہتے ہیں نا, کاش ایسا ہو جائے اہل بیت کے سارے چاہنے والے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, دنیا کے اندر کوئی 3 کروڑ سے اوپر والی قوم ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع نہیں کر پائیں گے. یہ آئیڈیالزم ہے. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے اگر 3 پلیٹ فارم ہیں, اب اگر ایک مشکل کے اندر مبتلا ہیں, اب ہمارے پاس راہ حل کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو پرماننٹ ایشوز کے اوپر کام کریں, اور کچھ لوگ وہ ہوں کہ جو اپنے پرابلمز کو اس وقت سالو کریں. یہ راہ حل ہوگا ہمارے پاس. ابھی ہم لوگوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کاموں کی تقسیم کا کوئی ایشو نہیں ہے. اب آپ تصور فرمائیے, ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہر آدمی ہر کام کرے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو کچھ لوگوں کو ڈیووٹ کرنا پڑے گا, ان کو وقف کر دینا پڑے گا کہ وہ صرف لمبی مدت کے کام کریں, چھوٹی مدت کے کاموں میں مت آئیں, اور اس سے آپ کی قوم کی اسٹرینتھ بنے گی. آپ کو اور ہمیں اداروں کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری جنگ جز وقتی جنگ نہیں ہے, کم وقت کی جنگ نہیں ہے, یہ مستقل جنگ ہے ہماری. اب دیکھیے جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ آپ اور میں جانتے ہیں. ابھی بھی اگر میں یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں کسی چیز کے اوپر چندہ جمع کروں, وہ جمع ہو جائے گا. لیکن اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ میں قانون ساز ادارہ بنانا چاہتا ہوں, قانون کو اسٹڈی کرنے والے بچوں کے لیے ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں, کتنے لوگ ڈونیشن دیں گے اس کے اوپر؟ کیونکہ ہم نے لمبی مدت کے کاموں کا اثر نوٹ نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر. یہ ہماری کمزوریاں ہیں, اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. تو اعزان محترم, آخر میں اس کو سمرائز کروں گا اور انشاءاللہ اس کو اختتام پذیر کریں گے, اور 2-4 جملے مصائب کے ضرور عرض کریں گے. شب جمعہ ہے, خدا متعالیٰ انشاءاللہ اپنی برکتوں کو نازل فرمائے گا. مختصر خلاصہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد انشاءاللہ مصائب درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بات ہوئی آپ کی خدمت میں کہ جب بھی ہم کسی کام کو انجام دینے لگتے ہیں, خدا متعالیٰ نے ہمیں قانون دیا ہے, اس نے کہا کہ ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یعنی ایک طرف سے مادی عوامل پہ کام کرو اور ایک طرف سے معنوی عوامل کے اوپر کام کرو. جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ معنوی عوامل کے اوپر محنت کریں, اپنے ذہن کو, اپنی طاقتوں کو, ذہنی طاقتوں کو خدا کی طرف لے کر. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم جو کچھ انجام ہوتا دیکھ رہے ہیں, یہ صرف ایک علاقائی سطح کا معاملہ نہیں ہے, ایک عالمی سطح کا معاملہ ہے. عالمی سطح کے اوپر ایک جنگ, ایک مہازرائی ہو رہی ہے. اس مہازرائی کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے مسلسل فتوحات کر رہے ہیں. مسلسل فتوحات کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ اب کفر کا نظام آخری جنگ کی طرف جانے والا ہے. میں اگلے 1-2 سال کو آسان نہیں دیکھوں گا, قطعاً طور پر اگلے 1-2 سال ہمارے لیے آسان نہیں ہوں گے, اور جتنے ہمارے لیے مشکل ہوں گے اس سے زیادہ سخت ہمارے دشمنوں کے لیے ہوں گے, ہمارے دشمنوں کے لیے اس سے زیادہ سخت ہوں گے. مجھے نہیں لگتا سعودی عرب کا نظام باقی رہ پائے گا, انشاءاللہ نابود ہو جائے گا. انشاءاللہ جس کی ہم لوگ اور آپ مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ ہوتا دیکھیں گے اسے. اور یہ جو رہبر معظم نے بتایا, یہ میرا خیال میں اسی طرف اشارہ ہے. نہ سعودی نظام بچے گا انشاءاللہ میرے اور آپ کی زندگی میں, اور نہ یہ اسرائیلی نظام بچنے والا ہے. ان سب نے نابود ہو جانا ہے انشاءاللہ. اور ان سب کے پیچھے جو ہماری آرزو ہے کہ خدا انشاءاللہ حق کو اتنا طاقتور کرے کہ انشاءاللہ وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے زمینہ فراہم ہو. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو کچھ آپ انجام دے رہے ہیں یہ ایک محاذ ہوگا, اور یہ محاذ مستقل آتے رہیں گے. اس میں ہمیں کنسسٹنسی چاہیے ہوگی, اس میں ہمیں ثبات قدم چاہیے ہوگا, اس میں ہمیں ایسے ادارے بنانے پڑیں گے کہ جو جا کر ہماری قانونی مشکلات کو بھی حل کر سکیں, ہماری مختلف مشکلات کو حل کر سکیں. اور بہت امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ کہ اپنے دلوں میں خلوص کو ایجاد کریں. اپنے دلوں کے اندر خلوص کیسے لے کر آئیں گے؟ جو مجھے سمجھ میں آ جائے, عمارتیں بنانا آسان ہے, ادارے بنانا مشکل ہے, لیکن وہ بھی آسان ہے, انسان بنانا بہت مشکل تھا. انسان بنانا بہت مشکل تھا جن کے اندر نفس پرستیاں ختم ہو جائیں. لیکن ہمارے پاس نصرت موجود ہے, اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ وسلم. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے, ان کی عقیدت سے نوازا ہے, اور ان کے غم سے نوازا ہے. شب جمعہ ہے, اور میں اور آپ گرچہ یہاں پر ہیں لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ ایسا رہتا ہے کہ ہم شب جمعہ کہیں نہ کہیں امام حسین کی زیارت کیا ہے. یہ جو ہمارے دوست احباب ماتمداری کر رہے ہیں, یہ وہی امام حسین کے غم کو منانے کے لیے. شب جمعہ پر عجیب مقامات ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی شہید ایک موقع کے اوپر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ شب جمعہ میری قبر پہ مت آیا کریں, ہم سب کو سید الشہداء کے پاس جانا ہوگا, ہم سب کربلا موجود ہوا کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس کے واقعی مطلب کیا ہوتے ہوں, لیکن شاید اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کربلا پر شب جمعہ میں کوئی عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے جہاں سید الشہداء اور ان کے تمام ماننے والے جمع ہوتے ہیں. اور اس موقع پر اگر میں مصائب عرض کروں تو میں اسی طرح کے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر معمولاً کوشش کرتا ہوں شب جمعہ پہ حضرت علی اکبر کے مصائب کو بیان کروں. یہاں یقیناً ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کی آمد کا انتظار کرتی ہیں, یقیناً ایسی بہنیں موجود ہیں جو اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی ہوں, اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے دلوں میں ان کے غم کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے. ہم ایسے بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ سب لوگ جب کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان سب کے سامنے جس غم کو ذکر کرنا تسلی اور آرام دیتا ہے وہ سید الشہداء کا غم ہے, کربلا کا غم ہے. اور بس چند منٹ کے اندر اس لمحے کو تصور کیجیے گا جب علی اکبر جیسا جوان امام حسین سے الوداع کر لیں. ہم شاید اس کو سمجھ نہ سکیں جو ان ماؤں نے جھیلا ہے, جو ان بہنوں نے جھیلا ہے ہم نہ سمجھ سکیں, اور ہم قطعاً نہیں سمجھ پائیں گے اس کو جو سید الشہداء نے جھیلا, کہ جب علی اکبر جیسا جوان امام حسین سے الوداع کرنے آئے اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. عزیزو ایک تو وہ مشکل ہے کہ باپ کس طرح بیٹے کو بھیجے دشمن کی طرف, جو شمشیریں اٹھائے کھڑے ہیں, نیزے اٹھائے کھڑے ہیں. اور عزیزو بس ایک جملہ اور سنیے, اس بیٹے کو بھی سوچئے جو باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے. جہاں امام حسین کو پتا ہے کہ میرا علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے, وہاں علی اکبر کو بھی پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور دونوں اس غم کے اندر رواں ہیں. عزیز و بڑا ایک عجیب جملہ بیان کرتے ہیں شیخ عباس قمی, اگر سید الشہداء کے اس قلب مقدس کو دیکھنا ہو جس نے علی اکبر کی شہادت کو دیکھا ہے, تو شیخ عباس قمی کی یہ روایت بڑی عجیب روایت ہے. شیخ عباس کہتے ہیں جب علی اکبر پہنچے تو چونکہ شبیہ رسول تھے کوفی پیچھے ہٹ گئے اور شامی آگے آ گئے, اور علی اکبر سے ان شامیوں نے ان تمام جنگوں کا بدلہ لینا شروع کیا جو صدر اسلام سے اب تک لڑی گئی تھیں. تو شیخ عباس قمی ایک عجیب روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں نیزے اوپر جاتے تھے اور نیچے آتے تھے, شمشیریں اوپر جاتی تھیں اور نیچے آتی تھیں. اور ایک جملہ لکھا ہے جو ہمارے یہاں کم ذکر ہوتا ہے, شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں لکھا, فقطعوه اربا اربا, علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر. بس وہ لمحہ ہوا جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. ایسے دو روایت یہاں پر انتہائی اہم ہے, ایک وہ روایت جس میں بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا پکارو باپ کو, تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا, اور دوسرا وہ روایت جس میں بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء زمین کے اوپر ٹٹولتے ہوئے علی اکبر کی طرف. وہ لمحہ پہنچا جب سید الشہداء علی اکبر کے سامنے پہنچے. اور ایک اور جملہ عزیزو, اگر طالب علم ہونے کے ناطے ہم سے کوئی کہے کہ سید الشہداء نے یہ کہا یا نہیں کہا, تو ہم محدثین پہ اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یہ جملہ سید الشہداء نے کہا ہے. اب اگر یہ جملہ سید الشہداء نے کہا ہے تو عزیزو آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ذرا سا ایک لمحے کو تصور کرنا, سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور جملہ فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, اے اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک, اب اس دنیا پر کچھ نہیں بچا. اے جو شب جمعہ ہے
اور ہم لوگوں نے کئی مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ نعروں میں سنا ہے. اگر بی بی زینب کو مسائل میں شامل کروں تو شیخ عباس قمی کا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ایک جملہ اس میں اضافہ کروں گا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے علی اکبر کے لاشے کو پامال ہوتا دیکھ لیا, سید الشہداء کو علی اکبر کے لاشے پر دیکھا تو خیمے کے دروازے تک آئی اور ندا دی کہ بھیا کیا میں آؤں علی اکبر کو اٹھانے کے لیے. آج شیخ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب ایک عجیب شعر پڑھتے تھے, شعر مکروہ ہوگا لیکن مصائب کا شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بڑا عجیب شعر ہے عزیزو, تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ لیجئے گا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا عرض حال ہے, فرمایا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. ہماری بہنیں سن رہی ہیں, ہماری مائیں سن رہی ہیں, اپنے بچوں کے لیے منتظر ہے, علی اکبر کا واسطہ دیتے ہیں خدایا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا عرض حال لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, تجھے واسطہ امام حسین اور اولاد امام حسین کا, جن ظالموں نے ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خدایا آل سعود نے یمن کے اندر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے خدایا نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, اسرائے کربلا کا واسطہ, شب جمعہ کا واسطہ, خدایا ان تمام اسرا کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار پاکستان کو اسلام کا سچا قلعہ بننے کی سعادت نصیب فرما. اور خدایا تمام دعاؤں کی ایک دعا, خدایا تجھے امام حسین کی خون مقدس کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں شمار فرما. اور عزیزو ایک دعا ہے جو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں اور میرا جیسا آدمی ڈرتا ہے کہ عمر گزرتی جائے اور وہ دعا پوری نہ ہو جاتا ہے, سب جمعہ آپ سب کے حضور دعا فرمائیے گا. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما.